اب آگے کی جو آیات ہیں یہ بھی سمجھیں. یہ آیتیں وہ ہیں جو یہ پچھلی آپ نے بتا دی نا, یہ ساری آپ نے لکھ لیں کہ یہ یہاں سے لے کے بریکٹ لگا کے اور 6 آیت تک یہ لکھیں کہ یہ آیتیں 9 ہجری میں جب حج کے لیے گئے تھے مسلمان تو اس وقت حضرت علی نے اناؤنس کی تھی. یہاں تک یہ مکمل ہو گئی ہیں. اب آگے کی آیتیں ایک بالکل ان کا سبب نزول سمجھے پہلے آپ. یہ اگلے یہ دو رکوع جو ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے کے ہیں, ابھی مکہ فتح نہیں ہوا. ٹھیک ہے, صلح حدیبیہ ہو چکی ہے, اب مشرکین نے صلح کی جو ایک شق تھی, ایک سیکشن تھا اس کا, ایک پوائنٹ تھا, اس کو توڑ دیا, یعنی معاہدہ انہوں نے توڑ دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے کو رینیو بھی نہیں کر رہے, اب تیاری شروع کر دیا مکہ پہ حملے کی. کیونکہ ان کو جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ اگر وہ خیانت کرتے ہیں تو پھر کیا کرو, پچھلی صورت میں کیا پڑھا تھا, اگر انہوں نے خیانت کی تو تم کیا کرو, ان کے سامنے برابری کی سطح پہ ڈال دو معاہدے کو, برابری کی سطح پہ ان کے آگے ڈال دو. فم بد الیہم علی سوائن 58 آیت میں ہم نے پڑھا تھا, تو ان کے سامنے بالکل کلیئر ڈال دیا گیا ہے کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں, کیونکہ وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ اس کو رینیو کر لیں, کس طرح سفارشیں بھی کر رہا ہے, اس کو سمجھ آ گئی, وہ واپس چلا گیا ابو سفیان بھی. اب حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اب اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا کہ ہمارے تو رشتے دار کئی مکہ میں ہیں, ابھی تو جنگ نہیں کرنی چاہیے. لیکن پہلے ابھی تک ساری جنگیں کدھر ہوئیں, بدر ہوئی, احد ہوئی, جنگِ خندق میں بھی وہ مدینہ کے باہر آ کے بیٹھ گئے تھے, آؤٹ سائڈ مکہ ہوئی ہیں, کوئی بھی وہاں جا کے نہیں لڑی گئی. ابھی بھی کئی مسلمان ایسے تھے جو مجبور ہو کے وہاں پہ رہ رہے تھے مکہ میں, جن کو ٹارچر بھی برداشت کرتے تھے یا جس طرح جن حالوں میں بھی رہ رہے تھے. اب یہ مسلمانوں کو ڈر ہوا کہ اب تو ہم وہاں جا رہے ہیں, اب ان کے ان کا کیا ہوگا. کچھ جو پہلے کے مہاجرین تھے ظاہر ہے وہ تو بہت پکے تھے, لیکن کچھ نئے لوگ بھی تو مسلمان ہوئے تھے, ان کے اندر ابھی سافٹ کارنر تھا کہ نہیں ابھی نہیں ہمیں ان سے جنگ کرنی چاہیے. تو وہ جیسے تذبذب میں تھے نا, اس پہ یہ آیات اتری کہ تمہارے دلوں میں ان کے لیے کیسے کوئی نرم گوشا آ سکتا ہے, تم ان کے ساتھ جنگ کرنے میں ریلکٹنٹ کیوں ہو, کیونکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا, بس خاموشی سے تیاری کر رہے ہیں. لیکن وہ ایک ماحول سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ کیا ہونے والا ہے. تو اب یہ دو رکوع آ رہے ہیں جن میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے لیے, مکہ پہ چڑھائی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ نکلیں. اب منافقین بھی ہیں ان میں, کمزور مسلمان بھی ہیں, کمزور ایمان والے مسلمان بھی ہیں. منافقوں نے تو بہت ہی زیادہ مطلب ہے کہ سر پہ اٹھا لی تھی باتیں کہ مطلب وہ تو بہت ہی پسو پیش کر رہے تھے, اور بھی کچھ ایسے مسلمان تھے جن کے رشتہ دار تھے, اور پھر اب کیا وہاں پہ حرم میں جا کے ہم لڑیں گے. جس طرح ایک جگہ کی ہوتی ہے نا ایک تقدس, تو وہ بھی تھا کہ بھائی کیونکہ ابھی ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ تو تمہیں لڑنا ہی نہیں پڑے گا, مکہ تو ایسے ہی فتح ہو جانا ہے, یہ تھوڑی ان کو بتایا گیا تھا. تو اب کیونکہ ان کو یہ تیار کیا جا رہا ہے, کیوں نہیں اللہ تعالیٰ بتا ہی سکتے تھے نا کہ تمہیں لڑنا تو کچھ پڑے گا نہیں, بس تم چل پڑو گے وہاں پہ فتح ہو جائے گی, کیوں نہیں بتایا. کیا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ تیار کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کو کہ کچھ بھی ہو, چاہے تمہارے رشتہ دار ہوں یا وہ تمہارا وطن تھا یا وہ تمہارے قبیلے والے ہیں یا وہ کبھی تمہارے ساتھ کے لوگ رہے ہوئے ہیں, کچھ بھی ہو, جہاں پہ اللہ کی بات آ جاتی ہے, اس کے دین کی بات آ جاتی ہے, وہاں پہ تم نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی, کوئی قربانی دینے کو بھی تمہیں تیار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس طرح ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ کے نزدیک و آئندہ رسول ہی اور اس کے رسول کے نزدیک. کیا مطلب ہے اس طرح, کس طرح ہو سکتا ہے کا مطلب کیا, یعنی کیسے نبھایا جاتا جا سکتا ہے ان مشرکوں کے ساتھ معاہدہ, کیسے ان کو کوئی فیور دی جا سکتی ہے, کیسے ان کے ساتھ ہم آگے چل سکتے ہیں, کیسے ان کے ساتھ معاہدہ کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, جبکہ یہ کیسے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان کے ساتھ کیسے کوئی معاہدہ چلایا جا سکتا ہے سوائے ہاں ان مشرکوں کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یعنی جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوا تھا مسجد حرام کے پاس، یعنی ایک طرح سے صلح حدیبیہ کی طرف بھی اشارہ ہے جو اپنے عہد کی طرف، اور وہ بھی ہے کہ جو انہوں نے اپنے عہد میں خیانت نہیں کی تو تم ان سے تو عہد نبھاؤ، مگر جو خیانت کرتے ہیں ان سے تم کیسے معاہدہ نبھا سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، یعنی اور تو مشترکوں کے ساتھ عہد معاہدے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف ان کے ساتھ عہد معاہدہ رکھو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنا معاہدہ توڑا ان کے ساتھ تم کیسے معاہدہ نبھا سکتے ہو؟ فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ فَاسْتَقِيمُ لَهُمْ، جو تم سے قائم کریں معاہدہ، جو انہوں نے تم سے معاہدے کو پورا کیا، جو تم سے خیانت نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ معاہدے کو نبھاؤ، تم بھی استقامت سے رہو، جب تک وہ صلح کی شرائط کو پورا کریں تم بھی کرتے رہو۔ یعنی کیا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ معاہدوں کے خلاف ورزی یہ تم نے نہیں انیشیٹ کرنی، وہ معاہدہ توڑ دیں تو توڑ دیں، پھر تم پہ بھی کوئی مورل آبلیگیشن نہیں ہے، لیکن شروعات تم نے نہیں کرنی۔ جب انہوں نے جب وہ نہیں قائم رہیں گے پھر تو ظاہر ہے معاہدہ ٹوٹ ہی گیا نا، پھر تو آپ کو پر بھی کوئی آبلیگیشن نہیں ہے، بھائی آگے ہم نے نہیں، ہم نے اچھے رہنا، ہم نے پھر بھی معاہدہ تو رہا ہی نہیں نا جب انہوں نے توڑ دیا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایسے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے، سوائے ہاں جو دیکھیں بنو کنانہ تھے، بنو خزاع تھے، صلح حدیبیہ کے وقت یہ بھی حلیف بنے تھے نا، جیسے میں نے بتایا بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، ٹھیک ہے، بنو زمرہ تھے، ان لوگوں نے کوئی معاہدے کی کوئی خیانت نہیں کی، انہوں نے ٹھیک ہے یہ اچھے رہے، یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ چلتے رہے، بنو خزاع کے اوپر ہی تو بنو بکر نے حملہ کیا تھا جو بیچارے روتے ہوئے آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ٹھیک ہے انہوں نے تو تمہارے ساتھ معاہدہ کیا عند المسجد الحرام، مسجد الحرام کے پاس صلح حدیبیہ میں، یعنی عند المسجد الحرام کون سا معاہدہ ہوا تھا؟ صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ کے وقت ہی آپ کے حلیف بنے تھے نا، تو انہوں نے تو ٹھیک ہے پاس رکھا، تو ٹھیک ہے تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک ہے استقامت کے ساتھ چلو، لیکن جو معاہدہ توڑتے ہیں تم ان کے ساتھ کیسے ان کے ساتھ کنٹینیو کر سکتے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی جو معاہدے پورے کرتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے، معاہدہ کا توڑنا اللہ کو نہیں پسند، یہ دوسری بار بات آ گئی ہے، چاہے وہ مشرکوں سے کیوں نہ ہو۔ کیفا، اب یہ ساری جو باتیں یہاں پہ کہی جا رہی ہیں نا، اصل میں یہ ساری آیات اینڈ آف رکوع تک یہی بات ہے اس میں، کہ دیکھو نمبر ون، نمبر ٹو، نمبر تھری، یہ ان کے کرائم ہیں، ان کے جرائم ہیں، ان قریش کے، تم اب ان کو چانس دینا چاہتے ہو، تم ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، یہ تو سارا وقت یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، یہ کرتے رہے، اور تم چاہتے ہو کہ ان کے، ہو سکتا ہے نا کہ ابو سفیان آیا، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں بتایا کہ ابو سفیان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نہیں تجدید کی ہے عہد کی، نہیں رینیو کیا، تو ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہہ رہے ہوں کہ بھائی کیوں نہیں کیا، وہ دیکھو سردار چل کے آیا اور انہوں نے ایسے نہیں کیا، منافقین تو ہر طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بتا رہے ہیں، اب بالکل آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں، وہ 9 ہجری والا نہیں، اب آپ نے سوچنا ابھی مکہ فتح نہیں ہوا، ابھی انہوں نے توڑا ہے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو، ٹھیک ہے، قریش کا ایک آدمی آیا بھی ہے اور اس نے بھی آفر کیا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم دوبارہ کر لیتے ہیں، لیکن اب ان کو انکار کر دیا گیا، اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، تو تم کس طرح سوچ سکتے ہو ان کے ساتھ ہم عہد نبھائیں، یہ ایسے لوگ ہیں، اگر یہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہتے ٹھیک ہے تم بھی ان کے ساتھ چلتے، اور جو تمہارے ساتھ ٹھیک ہیں چل رہے ہیں صحیح، تم ان کے ساتھ چلو صحیح، لیکن یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جنہوں نے معاہدہ توڑا ہے، اور پھر دوسری بات کیفا ان یظہروا علیکم، کس طرح، یعنی پھر وہی والی بات آ رہی ہے، کس طرح آگے کیا بات ہے، کس طرح آگے کیا کہ واہ آگے آگے اگلی بات ہوئی، کس طرح یہی والی جو پہلی بات آپ نے نمبر 7 آیت میں پڑھی ہے نا، کہ کیفا یکون للمشرکین عہدن، کس طرح ہو سکتا ہے ان مشرکوں کے ساتھ عہد اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک، وہی والی بات آپ یہاں پہ سوچیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کے ساتھ عہد وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اگر یہ غالب آ جائیں نا تم پہ، لا يرقبوا فیکم إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، یہ تو نہ لحاظ کریں گے کسی قرابت کا نہ کسی معاہدے کا، ان کا تو یہ حال ہے، انہوں نے تو اتنا بھی نہیں سوچا کہ کوئی قرابت ہو، کوئی ہمارا کوئی قرابت کی وجہ سے ہی ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم یہ معاہدہ پورا کریں. ہاں تم کس طرح سوچ سکتے ہو کہ ہم ان کو کچھ مطلب چھوڑ دیں، بس ان کے ساتھ دوبارہ رینیو کر لیتے، ان کے اوپر کوئی چڑھائی نہ کی جائے، کیسے؟ یہ تو اس طرح کے لوگ ہیں، یہ تو تم سے نارایت برتے، ان کا بس چلے تب تو یہ کوئی بھی نہیں قرابت کا سوچتے، نہ کسی ان کو معاہدے کا پاس ہے. یوردونکم بھی افواہم، یہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ، آ کے زبانی کلامی کہہ رہے ہیں جی ہم سے اب رینیو کر لیں، چاپلوسی کر رہے ہیں، ادھر سے سفارشیں لا رہے ہیں، ادھر سے سفارشیں لا رہے ہیں، لیکن یہ تم کو اپنے منہ سے راضی کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل انکار کرتے ہیں، دل میں ابھی بھی یہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، ابھی دل ان کے ماننے میں نہیں ہے. یہ دیکھیں نا، آپ یاد کریں میں نے آپ کو جو بتایا کہ ابو سفیان آیا ہے اور وہ چاہ رہا ہے مسلمانوں کو راضی کر لے کسی طرح، ادھر ادھر باتیں کر رہا ہے، نہیں، لیکن دل میں ابھی بھی ان کے دل کے اندر خرابی ہے، یہ ابھی بھی مسلمانوں کا اس طرح سے ساتھ نہیں دیں گے، پھر معاہدہ کریں گے تو پھر توڑیں گے، پھر نقصان دیں گے. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں تمہیں. اکثرہم فاسقون، اکثر ان میں سے فاسق ہیں. فسق کیا ہوتا ہے؟ حد توڑنا. اور یہاں پہ حد کیا توڑی ہے انہوں نے؟ کہ معاہدے کو توڑا. اکثر ان میں سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ کلہم فاسقون، سارے کے سارے ایسے نہیں تھے مگر اکثر تھے. آج اس کو ڈپلومیسی کہا جاتا ہے کہ جب اپنا مفاد ہو تو جیسے اپنا فائدہ اس کے مطابق چلا جائے. اب اپنا فائدہ اس میں ہے کہ معاہدہ توڑ دو تو توڑ دیا، جب اس میں نقصان نظر آ رہا ہو تو پھر معاہدہ کرتے چلے گئے، چلتے چلے گئے، جہاں پہ بینیفٹ دیکھا وہاں پہ کوئی معاہدے کی پرواہ نہیں کی. یہی ڈپلومیسی سمجھی جاتی ہے نا، اس کو سیاست کہا جاتا ہے نا، سیاست. ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، لوٹے بن گئے، کبھی کہیں چلے گئے، کبھی کہیں چلے گئے. تو ہم کہتے ہیں سیاست ہے یہ، تو جی سیاست، یہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فسق ہے، معاہدہ کرنا اور توڑ دینا. اور نہ مسلمان ایسا کرتا ہے، لیکن آج جو ہو رہا ہے یہ تو ہم پتہ نہیں اسلام سے کتنی دور چلے گئے. اس کو تو کافروں کی بات بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافر ایسے کرتے ہیں، مشرکین کا یہ کام ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچ دیا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے. اچھا یہ بات کسی اور کے بارے میں بھی آئی تھی نا، یہود کے بارے میں، یہاں پہ ان کو مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے. مشرکین مکہ جو ہیں، قریش جو ہیں، انہوں نے کیسے بیچ دیا اللہ کی آیات کو؟ یہ اللہ کی آیات ان کے سامنے آئیں لیکن صرف اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. وہ کیسے تھا؟ ان کو یہ تھا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا تو ہم تو اس وقت کعبہ کے متولی ہیں، ڈفرینٹ قبائل کے بت ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پہ حج کے لیے آتے ہیں. ایکچولی مکہ کیا تھا؟ ایک ٹریڈنگ ہب تھا، ان کی اکانومی سمجھ لیں اسی چیزوں سے چلتی تھی کہ لوگ حج پہ آ رہے ہیں، ٹریڈ ہو رہی ہے، ایسے ہو رہا ہے. اور پھر یہ چونکہ کعبہ کے متولی ہیں تو سب جگہ ان کی رسپیکٹ ہے، جیسے آج خادمین حرمین شریفین کی کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے. آج کوئی کہہ دے کہ بھائی ہاں جو یعنی بیت اللہ کے کوئی مثلا کوئی امام ہیں وہ یہاں آ رہے ہیں تو ان کی کتنی رسپیکٹ ہوگی. تو اس زمانے میں اسی طرح یہ مشرکین مکہ اتنی بڑی چیز سمجھے جاتے تھے اور بڑی ان کی عزت ہوتی تھی کہ یہ متولی ہیں وہاں کے. تو انہوں نے کہا ہم ایک خدا کو ماننے لگے تو یہ تمہاری ساری چودراہٹ ہی ختم ہو جائے گی. تو انہوں نے اس دنیا کے لیے، ثمنا قلیلا، یہ دنیا ہے، اس دنیا کی خاطر دیکھو انہوں نے کیسے اللہ کی آیات کو بیچ دیا. فسدوا عن سبیلی، اب یہ سارے یاد رکھیں ان کے کرائم بتائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو، یعنی ایک طرح سے مینٹلی پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں. تم پھر بھی سوچتے ہو کہ نہیں ان کو کچھ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے بھی انہوں نے روکا. کیسے روکتے تھے؟ جب یہ مسلمانوں کو ٹارچر کرتے تھے اور جب لوگوں کے اندر غلط پروپیگنڈاز کرتے تھے، جب اللہ کے راستے سے روکنے کی یہ ساری قسمیں تھیں، مذاق اڑاتے تھے، انہم سا اما کانو یعملون، کتنا برا ہے جو یہ عمل کر رہے ہیں، اب یہ بھی ساری انہی کو بتایا جا رہا ہے۔ لا یرقبون، نہیں وہ لحاظ کرتے، فی مومن الا ولا دم، کسی مومن کے بارے میں کسی قرابت کا، یعنی مکہ میں جو مسلمان تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا تھا، یہ کسی سے چھپاوا نہیں تھا، انتہائی بے رحمی، سینوں میں ان کے آگ لگی ہوئی تھی، کتنا ٹارچر کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے ذرا نہیں سوچا کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں، یا بعد میں جب معاہدے بھی ہو گئے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ چلو ہم کوئی سیاسی معاہدہ کیا اس کے اوپر ہی ہم چلیں۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پھر سوچیں کہ حضرت عمار کے ساتھ، حضرت یاسر کے ساتھ، سمیہ کے ساتھ، یہ پورا خاندان کیسے ظلم کا شکار ہوا تھا، کتنا انہوں نے ظلم ڈھایا تھا حضرت خباب کے ساتھ، حضرت بلال کے ساتھ، کسی چیز کا ان کو پاس نہیں تھا۔ اولئک هم المعتدون، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو چھپی ہوئی عداوت ہے اس کو سمجھو۔ تم کیوں سوچتے ہو کہ ان کو ابھی نہیں چھیڑنا چاہیے، کیوں سوچتے ہو ایسے؟ کیونکہ اب اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا، اصل میں یہ بہت ویک ہو رہے تھے، مشرقین مکہ جو تھے نا بہت ویک ہو رہے تھے، اس وقت یہ ٹائم تھا کہ مکہ کو کانکر کیا جائے، فتح کر لیا جائے، وہ ویک ہو رہے تھے، اسی وجہ سے تو آئے نا کہ رینیو کر لیں ہم سے، ورنہ وہ پرواہ ہی نہ کرتے۔ دیکھی تھی ان کی کیسا تکبر اور کیسی ہٹ دھرمی اور کیسے ان کی بڑائی کے جذبات تھے ان کے اندر، جب بدر ہوئی تھی کیسے وہ آ رہے تھے، اور اب کیا اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا کہ ابو سفیان اب آ رہا ہے، اور یعنی ایک طرح سے بیگ کرنا ہی ہوا نا کہ ہمارا پلیز رینیو کر لیں ہمارے ساتھ معاہدہ، اس کے لیے سفارشیں کرا رہا ہے۔ کہاں ان کے تکبر ہوا کرتے تھے اور آج کہاں یہ اس لیول کو آ گئے تھے، اس سے پتا چلتا ہے نا کہ یہ اب ویک ہو رہے تھے، اسی وقت ٹائم تھا، ورنہ انہوں نے اگر ان سے رینیو کر لیا جاتا معاہدہ تو اب پھر انہوں نے اسٹرانگ ہو کے پھر آنا تھا، پھر مسئلہ کرنا تھا، تو انڈیا تو ہمیشہ سے معاہدے توڑتے رہے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سبحان اللہ، وعدے توڑنے کے باوجود، عہد شکنیاں کرنے کے باوجود، ایک دروازہ پھر بھی کھلا ہے اور وہ ہے توبہ کا۔ آج بھی، اس وقت بھی ان کو یہ وہ دیا گیا کہ اگر یہ پھر بھی توبہ کر لیں، پھر بھی یہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں تمہارے، پھر یہ تمہاری ہمدردی کے حقدار ہیں، پھر جیسے تمہارے دوسرے دینی بھائی ہیں ویسے ہی ہیں، پھر دل میں کوئی گرج نہیں رہنا چاہیے، جب اللہ نے معاف کر دیا تو تم بھی معاف کر دینا، یہ ہے اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی۔ اگر اپنی ذات کے لیے ہو تو انسان کبھی نہیں معاف کر سکتا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ایسے کیا، یہ تو وہ ہیں جنہوں نے ویسے کیا تھا، یہ تو ایسے کیا تھا، نہیں، جب اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر دشمنی ہو تو پھر انسان جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اب وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی، اگر اللہ کا بھی حق دیا نماز ادا کر کے، بندوں کا بھی حق دیا زکوٰۃ دے کے، تو بس پھر تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ پھر بھی تم اپنے دلوں میں کینے رکھو۔ جو آج نماز اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیا ہم ان کو اخوانکم فی الدین کہا گیا یہاں پہ، کیا ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ دین کے معاملے میں یہ ہمارے بھائی ہیں؟ یا ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں یہ تو فلاں فرقے سے ہیں، یہ تو فلاں لوگ ہیں، ہم نہیں ان کو کچھ سمجھتے، یہ تو فرقہ ہماری اور ان کی ایسی دشمنی ہے کہ آمنے سامنے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف کیسے خطبے دیے جاتے ہیں اور کیسے بولا جاتا ہے، اخوان سمجھتے ہیں ان کو واقعی یا دشمن سمجھتے ہیں ان کو؟ فرقوں کے بیس پہ جو کتنی گالیاں اور بری باتیں اس طرح سے، یعنی کبھی پڑھ کے بھی انسان کو ایسا ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ، یعنی شاید انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے اس کی روح کو۔ سوشل میڈیا پہ بھی جس طرح سے برا بھلا کہا جاتا ہے اور جیسے زبان درازیاں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور بعض تو یعنی کیا कह सकते हैं, बस अपनी तरफ से अपने आप को बड़े स्कॉलर्स कहते हैं और ये कहते हैं, और फिर उनकी जो बुरी ज़ुबान वो यूज़ करते हैं दूसरे फ़िरकों के बारे में, और कैसी कैसी बातें बोलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तौबा कर लें, नमाज कायम करें, ज़कात दें, तुम्हारे भाई हैं, बस मुशरिकों का कहा गया। और यहाँ पे जो नमाज और ज़कात देने वाले भी हैं उनको भी हम मुसलमान ही नहीं समझते, भाई तो दूर की बात है, मुसलमान ही नहीं समझते। वनुफस्सिलुल आयात, और हम खोल खोल के बयान करते हैं आयतें, लिक़ौमी यालमून, उस कौम के लिए जो इल्म रखती, जो इल्म रखने वाले हैं वो इन आयात से बहुत कुछ सीख के अपने लिए सबक ले सकते हैं। बहुत सामान है इन आयात में, अल्लाह ताला ने तो खोल खोल के बात बयान कर दी। इसका मतलब है कि बंदा मोमिन को ना ऐसे नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ये बुद्धू सा है और ये ऐसा है, मतलब इस चीज़ को आज हम ये बड़ी अच्छी चीज़ समझते हैं कि बड़े मासूम हैं, बड़े बुद्धू हैं, नहीं, बुद्धू होने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन जो है उसको अपनी अकल को अकल खोलनी चाहिए, उसको अपनी इल्म लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए आयात को, और उसी के बेसिस पे उसको दोस्त और दुश्मन का फर्क पहचानना चाहिए। लोग धोखा किसको देते हैं, जिसके पास इल्म नहीं है, उसको तो बातों में लगा के इधर से आयतें उधर लगा के उधर से उधर लगा के बस हम कहते हैं हाँ जी वो भोले भाले हैं ना, इनको पता ही नहीं। तो नहीं, पता करो। तो बंदा मोमिन को दुनिया में कैसे जीना चाहिए, इल्म के साथ, जैसे हम आयात से देखते हैं, हमें इनसे अपनी अमली ज़िंदगी में मामलात को सीखना चाहिए। मोमिन वो है जो हक अपना लेता भी है और हक देता भी है, ना ज़्यादती करता है ना ज़्यादती सहता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उन्होंने एक मुशरिकीन ने एक दफ़ा अहद तोड़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजदीद अहद नहीं की, ये नहीं कि बस तुम मुझसे जो मर्जी करते जाओ, एक थप्पड़ इधर मार दिया तो ये लो दूसरा गाल भी आ गया, दूसरा थप्पड़ मार दो, नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ जो मर्जी जुल्म करते रहो, ज़्यादतियां करते रहो, नहीं, ना ज़्यादती सहनी ना ज़्यादती करनी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़्यादती सही। वह इन नकसु अईमानहुम मिन बाद, फिर अगर वो तोड़ दें अपनी कस्में इसके बाद, यानी अब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि सुलह हुदैबिया को उन्होंने तोड़ दिया ना, तो वतानु तानु फी दीनिकुम, और ऐब लगाएं तुम्हारे दीन में, कितनी ये दीन में ताना जनी करते थे मुसलमानों को, कि कैसी कैसी बातें इस दीन के ऊपर लगाते थे, अगर ये तुम्हारे हलीफ, अगर ये तुम्हारे साथ मुआहिदा किया हुआ था इन्होंने, तो इनको तो ऐब ही नहीं लगाने चाहिए थे, इनको तो इस दीन पे ताने करने ही नहीं चाहिए थे, लेकिन अगर ये तोड़ देते हैं अहद, ये ताने देते हैं तुम्हारे दीन में, फ़कातिलू, जंग करो, किन से, आयम मतल कुफर, ये इन कुफर के इमामों से, क्यों कहा गया इनको कुफर के इमाम, इसलिए ये नहीं कहा गया सिर्फ काफरों से, कुफर के इमामों से, कौन है ये कुफर के इमाम, कुरैश, कुरैश के पास यही तो मुतवल्ली बने हुए काबा के, इन्होंने सबके बुद्ध अपने पास रखे हुए हैं, यही सबसे बड़े यानी एक चौधरी बने में उस जगह के, ये इमाम है कुफर के, ये अगर ईमान ले आते हैं तो बहुत सारे लोग ईमान ले आते हैं, इर्द गिर्द के कबाइल ईमान ले आते, अगर यही जब नहीं मानते, ये इमाम कौन होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, ये बड़े थे, ये समझ लें कि यानी लीडर्स थे कुफर के, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मक्का क्या था, सेंटर था, ये इकोनॉमी का सेंटर भी था और ये दीन में भी लोगों का एक सेंटर था, लोग इसकी तरफ देखते थे, ये काबा वाले थे, काबा के खिदमत गुजार, आइम्मतुल कुफर। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हम दीन के मामले में किसको देखते हैं, आज भी हम किन लोगों को देखते हैं, उन्हीं लोगों को देखते हैं ना जो भाई काबा के मुतवल्ली हैं, ये हैं, ये अच्छा, अब उस जमाने में यही लोग अगर कुफर वाले हो गए तो लोगों की गुमराही तो जाहिर है, फिर लोगों ने तो गुमराह ही होना था ना, यही तो लोगों को गुमराह करते थे, आम पब्लिक को यही तो उभारते थे, उनके रास्ते में रुकावट कौन थे, यही तो लोग थे। تو فرمایا کہ ان کے ساتھ پھر تم جنگ کرو. اور آپ یہاں پہ دیکھیں یہ تمہارے دین میں تان کرتے ہیں, یہ ان کی خصلت بتائی گئی. اور آج استغفر اللہ مسلمان خود اپنے دین میں تان کرتے ہیں, تانا زنی کرتے ہیں, علم ہی نہیں ہے نا, اور غیروں سے اتنے متاثر کہ اپنے ہی قرآن میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں, اسی کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں, اسی کے اوپر باتیں بناتے ہیں, اپنے دین کا ہی مذاق اڑاتے ہیں. ون سائڈڈ پروپیگنڈا سنتے ہیں نا لوگوں سے دوسروں سے, تو بس خود بھی اپنے دین پہ تانے کرنے لگتے ہیں. آپ کسی ملک کے صدر یا اس کے جھنڈے یا اس کے کانسٹیٹیوشن کو تانا دیں یا اس کے بارے میں باتیں کریں تو دیکھیں وہ اس ملک کے لوگ تو اب قانون آپ کو پکڑ کے لے جائے گا, سزا دی جائے گی. اور کہاں یہ کہ دین کے اوپر تانا دیا جاتا ہے, دین کے اوپر باتیں بنائی جاتی ہیں, رسول کے اوپر باتیں بنائی جاتی ہیں اور کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے اسی آیت کی بیس کے اوپر توہین رسالت کا جو قانون ہمارے ملک میں ہے وہ اسی آیت کی بیس پہ ہے کہ جو اللہ رسول کے اوپر تان کرے, ان کی توہین کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے, فقاتلو, یہاں پہ ہے نا جنگ کرو, تو اس کی سزا کیا ہے, موت ہے. لیکن یاد رکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو دیکھا کہ کوئی اس طرح سے کر رہا تھا, کوئی قرآن کی بے حرمتی کر رہا تھا یا جو کوئی رسول کے اوپر بات بنا رہا تھا, تو آپ لوگ جمع ہو جائیں, ایک موب بن جائے اور ان کو لے کر کسی بھٹے میں ڈال دیں اور آگ میں جلا دیں, یا ان کو لے کے مار مار کے پتھر مار کے انہوں نے مار دیے, یہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ قانون کو خود ہاتھ میں نہیں لے سکتے. یہ کہ اس کس کی ذمہ داری ہے, ریاست کی ذمہ داری ہے, سمجھ آ گئے بات. یہ قانون بنا ہے تو اب ریاست کی ذمہ داری کہ ایسے انسان کو پکڑا جائے اور اس کی تحقیق کر کے, اور پھر لیکن اس کی سزا کیا ہے, موت ہے. اگر آج اس قانون کو بھی اس قدر زیادہ یعنی غلط طریقے سے استعمال کیا گیا کہ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے, نہ کوئی تحقیقی نہ کچھ, کسی نے بتایا کہ اس نے تو یہ بات کہی ہے یا اس نے قرآن کے ورق جلا دیے, چلو جی سارے مل کے اس کو مار دو, ایسے نہیں ہو سکتا. جب ہم یعنی اللہ کی بات کو یا اللہ کے دین کو غلط طریقے کے ساتھ فالو کرتے ہیں نا, غلط اس کو جامہ پہناتے ہیں, تو پھر اس کی وجہ سے دین کے اوپر حرف آتا ہے. ہمیں صحیح بات کو سمجھنا چاہیے. تو یہ یاد رکھے کہ توہین رسالت کا قانون کس سے بنا, کہ اس سے کہ تانا نہیں دے سکتے دین میں. جو کوئی عیب لگا مسلمان ہو کے یا غیر مسلم ہو کے, تو پھر اس کے اوپر یہ قانون بنایا گیا, اسی آیت کو دلیل بنایا گیا. پھر فرمایا انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون, بے شک وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا کوئی عہد نہیں ہے. عہد کو یعنی توڑ دیتے ہیں, مفاد پرست لوگ جو ہیں نا, ان کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ وہ کام کر لیتے ہیں, عہد کی پرواہ نہیں کرتے. تو انہم لا ایمان لہم, اس سے پتہ چلا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے اہل مکہ کو کہ یہ عہد کی پابندی نہیں کر رہے. اور آج ہم دیکھے مسلمان ہو کے جہاں ہمیں عہد نبھانے میں سہولت نظر آتی ہے, فائدہ نظر آتا ہے, وہیں نبھاتے ہیں, ورنہ نہیں نبھاتے. لعلہم ینتہون, شاید کہ وہ رک جائیں. تو ان سے لڑو شاید کہ وہ رک جائیں, یعنی اب آپ آئمۃ الکفر سے لڑو. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عہد, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا, یعنی آپ لڑنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے. اور دیکھیں اس کے اندر ایک یہ بھی تھا, انصار کی تو کوئی پہلے سے دشمنی نہیں تھی نا اہل مکہ کے ساتھ, ان کو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, نہ کوئی ٹارچر کیا نہ کوئی کچھ کیا. اب ان کو بھی تو ابھارنا ہے کہ تمہیں جنگ کرنی ہے اپنے دین کی وجہ سے. الا تقاتلون قوما, کیا نہیں تم جنگ کرو گے ایک ایسی قوم سے جنہوں نے کیا کیا, نمبر ون لکھنے یہاں پہ, یہ بھی اب ان کے کرائمز بتائے دیے جا رہے ہیں کہ ابھی بھی تم تذبذب میں ہو کہ تم ان سے لڑو کہ نہیں لڑو, جبکہ دیکھو نقضوا ایمانہم, انہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو, صلح حدیبیہ کو معاہدے کو توڑا انہوں نے, وہمو بھی اخراج رسول, اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا. یاد ہے ہم نے سورہ انفال میں پڑھا تھا کہ قید کریں, قتل کریں, جلا وطن کریں, یہ تین آپشن پہ میٹنگ ہوئی تھی, اور پھر اس کے بعد قتل کرنے کا ارادہ کر دیا تھا, یعنی یہ حال کر دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ وہاں سے مجبور کر دیا. وَهُمْ بَدَاؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور انہوں نے ابتدا کی تھی تمہارے ساتھ پہلی دفعہ بھی, جب ابو جہل لے کے تو لشکر چل پڑا تھا بدر میں اور جب اس کو کہہ بھی دیا کہ ابو سفیان اب آرام سے اپنا قافلہ لے کے چلا گیا ہے, سیف ہو گیا ہے, واپس چلو, تو اس نے کہا نہیں, ہم تو نہیں واپس جائیں گے, اب تو ہم لڑ کے جائیں گے, ہم اپنی شان و شوکت دکھا کے جائیں گے, اب ہم ان کو ایسا ختم کر کے جائیں گے, ہم یہ کریں. تو اسٹارٹ کس نے کیا؟ انہوں نے کیا. اور مسلمانوں کو ٹارچر مکہ میں کس نے اسٹارٹ کیا تھا؟ انہوں نے کیا. اتخشونہم, اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ یہ بھی اب ان کو ابھارا جا رہا ہے, آمادہ کیا جا رہا ہے جنگ پہ, یہ کیا یہ اس وجہ سے نہیں تم لڑنا چاہ رہے, کیا تم میرے اندر ان کا خوف ہے؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین, تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو. کس کا حق ہے کہ جس سے سب سے زیادہ ڈرا جائے؟ خدا خوفی کی بات ہو رہی یہاں پہ, خدا خوفی کا کون کس کے اندر ہونی چاہیے؟ جو ایمان والا ہے. ایمان ہے تو خدا خوفی ہے, اگر کسی کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو خدا خوفی بھی نہیں ہوتی. یا دوسری طرف دیکھ لیں تو خدا خوفی نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پہ کہا گیا ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے, اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے. تو آج جہاں پہ ہم خدا خوفی دیکھتے ہیں کہ دلوں سے رخصت ہو چکی ہے, خدا خوفی ہے ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں, تو پرابلم کہاں پہ ہے؟ ایمان میں پرابلم ہے. ایمان یا تو ویک ہے یا ایمان ہی چلا گیا ہوا, اسی لیے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. کیونکہ جو ایمان والا ہوتا ہے نا, جیسے ہم کہیں اگر تم میرے بیٹے ہو تو تم یہ کام کبھی نہیں کرو گے, اگر تم یہ ہو تو تم ایسا, اگر تم نیک لڑکے ہو تو تم کبھی شراب نہیں پیو گے. تو اس کا مطلب شراب پی لی تو وہ نیک نہیں ہے نا, سمجھ آ رہی بات؟ تو اگر تم مومن ہو, اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے تو اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, کسی اور کا ڈر نہیں اتنا ہونا چاہیے. آج کس کس کا ڈر ہے؟ حکومت کا بھی ڈر ہے, نوکری کے جانے کا بھی ڈر ہے, افلاس کا بھی ڈر ہے, قانون جو انسانوں کے بنائے ہوئے ان کا بھی ڈر ہے, کتنی چیزوں کا ہمیں ڈر ہے, موت کا بھی ڈر ہے, بیماری کا بھی ڈر ہے, لیکن ایک ڈر نہیں ہے, وہ ہے اللہ کا ڈر, یا وہ سب سے کم ہے, باقی سب ڈر اس سے اوپر. جبکہ جو ایمان والا ہے اس کو سب سے زیادہ کس کا ڈر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. آج ہم نے ہر ایک خشیت دل میں پال لی ہے, ایک اللہ کی خشیت نہیں. اور خشیت کون سی ہوتی ہے؟ وہ ڈر جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو. جب کسی کو پہچاننا نہیں تو اس کی عظمت بھی دل میں نہیں, عظمت دل میں نہیں تو اس کا خوف بھی نہیں. اور یہ ڈر اتنا یعنی ایک خوش نصیبی ہے کہ کسی کو مل جائے, اس کیونکہ اس کی وجہ سے ہی انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے, اس کی وجہ سے ہی وہ اللہ سے محبت کرتا ہے, اس کی وجہ سے ہی قیامت کے دن اس کو امان ملے گی, اس ڈر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے ہی انسان گناہوں میں ڈوب جانے سے بچ جاتا ہے. خشیت, خشیت بہت بڑی چیز ہے. اور آج کہتے ہیں ڈرو, ڈراؤ بھی نہیں اور ڈرنا بھی نہیں, ہم نے ڈر نہیں ہمیں اچھا لگتا, کیونکہ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں میں ڈوبے رہیں. تو پھر تو جب ڈر کسی چیز کا آ جائے, مثلا قانون کا ڈر آپ کے دل میں اگر آ گیا تو آپ قانون توڑنے سے آپ ڈریں گے نا, بچیں گے؟ جب اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو اللہ کا قانون توڑنے سے بھی انسان ڈرتا ہے. تو یہ چونکہ جب ہم نہیں نافرمانیاں کرنے سے بچنا چاہتے, ہٹنا چاہتے گناہوں سے, تو پھر اسی لیے ہم اللہ کا ڈر بھی نہیں دل میں رکھتے. اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے بھی ایفرٹ کرنی چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانیں گے, اس کی عظمت دل میں آئے گی, آپ دیکھیے گا خود بخود اللہ کا خوف آ جائے گا. اور یہ قرآن کریم سے آتا ہے, اس کے مطالعے سے آتا ہے, اس کو سمجھنے سے آتا ہے, اس کو سیکھنے سے آتا ہے. قاتلوہم, اب کہا گیا جنگ کرو ان سے, یعذبہم اللہ بأیدیکم, یہ والی بات جو میں اس وقت سے آپ کو بتا رہی تھی نا, یہی دیکھیں یہاں پہ اس کا ثبوت بھی آ گیا. عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے, یعنی ان کے اوپر عذاب کون بنے گا, عذاب کی صورت ان پہ کیا ہوگی؟ جیسے پچھلی قوموں پہ بھی عذاب آئے, اللہ کے عذاب آئے تھے نا, دنیا میں آئے تھے, اب ان کے اوپر جو عذاب کی صورتیں تھیں وہ ڈفرینٹ تھیں، ان کے اوپر عذاب کی صورت کیا ہوگی؟ تمہارے ہاتھ ان کے لیے عذاب بنیں گے۔ اللہ نے جو ان کو عذاب دینا ہے نا، تمہارے ہاتھوں سے دے گا، تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائیں گے، تمہارے ہاتھوں کے تھرو آئے گا عذاب ان پہ۔ وَيُخْزِيهِمْ، اور رسوا کرے گا ان کو، اللہ ان کو رسوا کرے گا۔ جنہوں نے تمہیں رسوا کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کو اب رسوائی دکھائے گا۔ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور مدد کرے گا تمہاری ان کے خلاف، تم اکیلے تھوڑا ہی ہو۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح اللہ شفا دے گا۔ شفا دے گا کا مطلب کیا؟ سینوں کو شفا دے گا، یعنی ٹھنڈا کر دے گا اللہ تعالیٰ دلوں کو، ایمان والوں کے دلوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا، کیونکہ ایمان والوں پہ اتنا ٹارچر انہوں نے کیا تھا، اللہ ان کے دلوں کو بھی سکون دے گا، ٹھنڈا کرے گا۔ انہوں نے ان کو نکالا تھا، اب جب یہ مغلوب ہو جائیں گے کافر، تو ان کے سینے ٹھنڈے ہوں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا، جو ظلم و ستم مسلمانوں نے سہا تھا، اب کافروں کی باری ہے، اب مسلمانوں کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا، اور ان کا غصہ، ان کے ظاہر ہے جب اتنا ٹارچر اور اتنا ظلم انہوں نے سہا، تو ان کے خلاف غصہ تھا نا، کافروں کے خلاف جو غصہ ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس غصے کو بھی دور کر دے گا۔ لیکن ایک بات اور کہی گئی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان بھی ہو جائے، جس کو چاہے گا اللہ اسلام کی بھی توفیق دے دے گا۔ ان میں سے تم گھروں سے تو نکلو، اور واقعی ایسے ہوا تھا نا، پھر ابو سفیان جو تھا وہ ایمان لے آیا تھا، اللہ توبہ کی توفیق بھی دے دے گا جس کو چاہے گا۔ تو تمہارے جنگ کرنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ نمبر ون، یعذبہم اللہ بأیدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا ان کو، ان کے اوپر عذاب آئے گا، اور عذاب کی صورت تم بنو گے، اللہ ان کی رسوائی کرائے گا۔ یہی وہ لوگ تھے نا تمہیں نکالنے والے تھے، دیکھ لو اب ان کو کیسے پکڑا جائے گا۔ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا تمہارے جنگ کرنے کا۔ دیکھیں یہ سارے فائدے ہیں، نمبر تھری یہ فائدہ ہو گیا، نمبر فور اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے غصے کو دور کرے گا، اور نمبر سکس اللہ تعالیٰ مہربان ہوگا جس پہ چاہے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو توبہ کی توفیق ہوئی، عمر بن عاص، خالد بن ولید، دیکھیں بعد میں یہ تو فتح مکہ پہ تو نہیں ہوئے تھے خالد بن ولید تو، مگر دیکھیں کئی لوگوں کو توبہ کی توفیق ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کر دی، وہ ایمان لیا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ جو تمہیں لڑنے کو کہہ رہا ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے، اس کے علم میں ہے کہ اس کے کیا فوائد ہوں گے۔ اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تلاوت سنیں، پھر انشاءاللہ ہم ذی الحج کے دنوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔
من اللہ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم